الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام کے قابل بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو رمضان المبارک ہم کو عطا فرمایا ہے اور اس میں جو عبادتیں اللہ نے رکھی ہیں، اس کا بنیادی مقصد ہے دین پر چلنے کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے کی سکت آ جائے، نیکیوں پر چلنے کی طاقت آ جائے۔ اسی لیے اس مہینے میں ہم کو مجاہدہ کروایا جا رہا ہے، اپنے نفس کے خلاف اپنے نفس کو کچلنے کی عادت ڈالی جا رہی ہے۔ اسی لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اسی لیے ہم تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو مقصد ہمارے ذہن میں رہے کہ رمضان کا مقصد ہے تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو، اور اس کو اللہ نے خود واضح فرما دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ ہم اس لیے فرض کر رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ اس وجہ سے تھوڑی گفتگو آج تقوی کی اہمیت پر، تقوی کے فوائد پر اس کا مذاکرہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو تقوی کی فکر نصیب فرمائے، تقوی کا شوق عطا فرمائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ اسی انداز کی بات فرماتے ہیں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ تم سے پہلے ہم نے جن جن کو بھی کتاب دی ہے، اس سے پہلے جتنے بھی مسلمان ہوئے ہیں اللہ کو ماننے والے، ان کو اللہ نے جو کتاب دی تو ان کو بھی ہم نے تاکید کی ہے، اہتمام سے ایک بات سمجھائی ہے، اور تم کو بھی ہم تاکید کرتے ہیں، اَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں پر خاص طور پہ وصیت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس اردو میں معلوم ہے کہ آدمی جب دنیا سے جاتا ہے، مرتے وقت جو باتیں بڑی اہمیت سے بچوں کو کہتا ہے اس کو کہتے ہیں وصیت۔ تو مرنے والا گویا اپنی پوری طاقت اس میں لگا دیتا ہے، جو سب سے قیمتی بات ہوتی ہے اہم وہ مرتے وقت بولتا ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو وصیت کے اندر تاکید کے معنی ہے، جو بات بہت وزنی انداز سے کہی جائے، پوری قوت سے کہی جائے، وہ ہے وصیت۔ تو اللہ وصیت فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، 100 بات کی ایک بات ہے تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر۔ اور اس جگہ فرمایا، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو میرا تقوی اختیار کرو۔ اگر واقعی تمہارے اندر عقل ہے تو اس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تمہارے آنکھوں کے سامنے اللہ کی اتنی بڑی طاقت ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ بڑی بڑی طاقتیں، یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ تمہاری عقل اور تمہاری سمجھ کا تقاضا یہ ہے کہ تم کو ایسے بڑے اللہ سے ڈرنا چاہیے، فرما بردار بننا چاہیے۔ تو اللہ یہاں عقل کو مخاطب، اے عقل والو اگر تمہارے اندر عقل ہے تو پھر اللہ سے ڈرو۔ گویا اللہ سے نہ ڈرنا بے عقلی ہے، نہ سمجھیے، بیوقوفی ہے۔ اور کہیں فرمایا، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھی سے ڈرو، مجھی سے ڈرو۔ یہاں حکم کی اہمیت کا اندازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ فرما رہے ہیں تم سے پہلوں کو بھی ہم نے کیا ہے، ہماری یہ تاکید سب کے ساتھ ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ایک عالم شیخ رزوق کہتے ہیں، التقویٰ ہی فعل الواجبات المعلومہ، وترک المحرمات المشہورہ، کہ جو چیزیں واجب ہیں فرض ہیں اور وہ سب کو معلوم ہی ہیں ان کو کرنا، اور جو چیزیں حرام ہیں اور سب کو معلوم ہے مشہور ہے وہ، ان سے بچنا. عام طور پر نیکی کیا ہے برائی کیا ہے سب کو معلوم ہے، معلوم ہونے کے بعد گڑبڑ ہوتی ہے. جو پہلے سے تم کو معلوم ہی ہے اس کا اہتمام کرو، جو واجب ہے اس کو کرو، جو محرم ہے جو ناجائز ہے اس سے رکو. کسی نے کہا التقوی هي اتقاء عذاب اللہ بامتثال اوامره واجتناب نواهیه. تقوی کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنا. اصل میں پرہیز کو کہتے ہیں. اسلام کے آنے سے پہلے جو بیمار آدمی بعض غذاؤں سے پرہیز کرتا ہے اس کے لیے تقوی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، نقصان دہ چیزوں سے پرہیز. تو تقوی کا مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچنا، اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے اور اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان سے بچتے ہوئے اللہ کے عذاب سے اپنے کو بچانا، یہ تقویٰ ہے. اب اس کی سادہ سیدھا مثال ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا غلام ہے اور ایسا غلام ہے کہ مالک کی ہر بات مانتا ہے، جس سے مالک روکے اس سے رک جاتا ہے، جو کرنے کو لے کہے وہ کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ایسے فرما بردار غلام کو مالک کی طرف سے شاباشی ملے گی، اس کو ڈانٹ نہیں پڑے گی، اس کی تنخواہ نہیں روکی جائے گی، اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اس سے ناراضگی کا ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا جائے گا. تو اس طرح یہ جو غلام جو ہے اپنے آقا کا مقبول بن جائے گا. تو جس طرح ایک غلام اپنے آقا کی نگاہ میں مقبول بنتا ہے، آقا نے جو کہا وہ کر رہا ہے، جس سے روکا وہ رک رہا ہے. تو شریعت میں بھی تقویٰ اسی کو کہتے ہیں، اللہ نے جو فرمایا وہ کرنا، جس سے روکا ہے اس سے رک جانا. اس طرح پھر بندہ اللہ کی نظر میں مقبول ہو جاتا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. اب یہ نافرمانی کیوں کرتا ہے انسان، گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ ہے اندر ہے دل کا بگڑ جانا. دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا. تو اصل تو کیا ہے، اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے دل میں، پھر اس کے اثرات باہر ظاہر ہوتے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر ننگا پن عام ہے، اریانی بے پردگی عام ہے، فحاشی عام ہے، ایسا بے حیائی کا ماحول ہے، شہوات کا خواہشات کا ماحول ہے کہ سب کی اندر کی دنیا تباہ ہے، دل کی دنیا تباہ ہے. آج سینہ اندھیر ہے، دل اندھیرے سے بھرا ہوا ہے. اوپر سے تو دنیا بہت چمک رہی ہے، کاریں چمک رہی ہیں، لباس چمک رہے ہیں، بلڈنگیں چمک رہی ہیں، سڑکیں چمک رہی ہیں، ایک دم صفائی ستھرائی ہے، جتنی ترقی یافتہ ملک ہے. اوپر چمک ہے لیکن اندر انسان کے آج کل اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، گناہ ہے. علامہ اقبال نے کہا نا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. کون سا ستارہ کدھر جا رہا ہے، باریک باریک چیزوں کو تو ڈھونڈ لیا تم نے، ستاروں کی چال سمجھ لی، لیکن اپنے خیالات کو ٹھیک نہیں کر سکے، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. سورج کی شعاؤں کو تو گرفتار کرنا آ گیا، سورج کی شعاؤں سے گرمی حاصل کرنا آ گیا، فائدہ اٹھانا آ گیا، لیکن اپنی زندگی کا جو اندھیرا ہے اس کو تم اجالا نہیں کر سکے، صبح نہیں کر سکے، اندر تباہ ہے اوپر بہت. تو ساری دنیا قمقموں سے روشن کرنے والا، کیسی لائٹنگ ہے آج کی، راتوں میں نئے شہروں میں ایسا لگتا ہے رات نہیں ہے دن ہے، لیکن دلوں میں اندھیرا لے کے پھر رہا انسان. اوپر سے انسان نظر آ رہے ہیں، اندر سے سب حیوان ہے. کتوں کے جذبات، سوروں کے جذبات، بندروں کے جذبات اس سے بھرے ہوئے ہیں، دیکھنے میں بہت سجا ہوا انسان ہے، بہت اچھے کریم وریم لگا کے چہرہ بہت پھول پھول کی طرح چہرہ نظر آ رہا, لیکن اندر سے حیوان ہے. تو اب دل کی جیسی حالت ہوتی ہے ویسے ہی پھر اعمال جسم سے ظاہر ہوتے ہیں, اصل اندر بگڑتا ہے آدمی. القلب المنور یظہر علی الجوارح آثار وہی الموافقہ, جب دل روشن ہوتا ہے تو اس کے آثار اعمال میں ظاہر ہوتے ہیں, اور وہ آثار کیا ہے؟ شریعت کی موافقت. پھر شریعت جو کہہ رہی ہے, اللہ جو کہہ رہے ہیں, وہی دل کہتا ہے, وہی آدمی کے اعمال کہتے ہیں جب دل منور ہوتا ہے. والقلب المظلم, اور جب دل تاریک ہوتا ہے, اندھیر ہوتا ہے, یظہر علی الجوارح آثارہ وہی المخالفہ, تو دل کے کالا پڑ جانے کے آثار جو ہے ظاہر ہوتے ہیں اس کے اعمال میں, اور وہ کہے شریعت کی مخالفت. شریعت کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ جو انسان کے لیے جو سب سے بہتر ہے اسی کا حکم ہے. باریک سے باریک معاملے میں, بڑے سے بڑے معاملے میں, جو سب سے بہتر ہے اسی کا حکم دیا گیا, جو بدتر ہے اسی سے روکا گیا, اس میں کوئی بحث کی چیز نہیں. شریعت میں جب کسی چیز کو کرنے کے لیے کہا گیا تو بس وہ اچھی ہے, چاہے دنیا کے لال بھجکڑوں کو سمجھ میں نہ آئے وہ الگ بات ہے, اور شریعت نے کسی چیز کو روک دیا تو سمجھو وہ مضر ہے, نقصان دہ ہے, اب اس میں اپنا دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب دل تاریک ہوتا ہے تو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے. تو اصل دل کا بننا بگڑنا ہے. دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ. جب قومیں پرانی ہو جاتی ہے تو دل مر جاتا ہے. اب وہ جب تک دل زندہ نہ کرو پھر اعمال صحیح نہیں ہوتے. تو اصل اندر کی فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ سے ہمارا اور کوئی رشتہ نہیں ہے. لاڑ کا, ناس کا, نخرے کا کوئی رشتہ نہیں ہے, ایک ہی رشتہ ہے اطاعت کا. وہ حکم دینے والے, ہم حکم سننے والے, ایک ہی رشتہ ہے اور کوئی رشتہ نہیں. وہ اتنے بڑے ہیں, اتنی طاقت والے ہیں, اتنے محسن ہیں کہ بس ان کا کام ہے آرڈر دینا اور ہمارا کام ہے آرڈر ماننا, اور کوئی ناز نخرے کا کوئی رشتہ نہیں ہے. فرمایا ان اللہ عز و جل لیس بینہ وبین احد نسب الا طاعت, کوئی رشتہ نہیں ہے, صرف اطاعت کا رشتہ ہے. چنانچہ جو اطاعت کر رہا ہے وہ محبوب ہے, جو اطاعت نہیں کر رہا ہے, نافرمانی کر رہا ہے, وہ اللہ سے دور ہے. اب ہزار بہانے نہیں چلتے, ایک ہی رشتہ ہے, ہم کو ماننا ہے بس. ماضی بعید سابقہ قوم مثال بلعم باعور کی ہے. 400 سال اس شخص نے عبادت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اتنی قدر ہوئی کہ اس کو اللہ نے مستجاب الدعوات بنا دیا, کہ جو زبان سے دعا نکلتی وہ قبول ہوتی تھی. جب اطاعت والا بن گیا تو منہ سے نکلنے والی ہر دعا قبول ہوتی تھی. پھر ایک وقت ایسا آیا بدبختی کہ وقت کے نبی کی اس نے نافرمانی کی, پھر اس کے بعد اس کی ایسی ذلت کی موت ہوئی کہ اللہ کہتے ہیں کہ کتے کی اس کی مثال ہو گئی. 400 سال عبادت کرنے کے باوجود بھی کوئی رشتہ نہیں بنا. جب تک اطاعت کرے رشتہ, جہاں اطاعت ختم ہو گئی رشتہ ختم. وہی جو مستجاب الدعوات تھا, جس کی زبان سے نکلی ہوئی بات قبول ہو جاتی تھی, وہی کتا ہو گیا, کتے کا انجام ہو گیا. فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. اور اس امت میں مثال ہے ہمارے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی, کہ دیکھنے میں تو کیا ہے, کالے کلوٹے ہیں, صورت بھی عجیب سی ہے دیکھنے میں, بے ڈھنگی صورت ہے, حبشی ہیں اور غلام ہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے بظاہر, مگر نیکی تھی, اطاعت تھی زندگی میں, اللہ کی اطاعت تھی, فرما برداری تھی, رسول سے محبت تھی. تو اتنا درجہ بلند ہوا, اتنا درجہ بلند ہوا کہ معراج میں جب اللہ کے نبی جنت میں پہنچے, آسمانوں پہ پہنچے, تو آگے آگے آواز آ رہی تھی بلال کے چلنے کی, وہاں بھی آگے آگے جہاں جا رہے ہیں بلال کی آواز آ رہی. تو یہ مقام اور مرتبہ جو ملا, پوچھا کیا بات ہے, اللہ کو بلال اتنے محبوب ہیں کہ وہ زمین پہ چلتے ہیں تو اللہ نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ وہ زمین پہ چلتے ہیں تو عرش پہ ان کے چلنے کی آواز سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہاں آواز آتی. اتنا مقام بنا اطاعت کی وجہ سے. ترمذی شریف کی روایت ہے, 3690 نمبر ہے. اور دوسری طرف جو ہے, اسی زمانے میں قریش کے اندر بہت بڑا سردار تھا ولید بن مغیرہ, قریش کے سرداروں میں بہت بہت خوبصورت، بہت جسم سجیلا صحت مند، 11 بیٹے، عربوں میں بیٹے جتنے ہوتے اس کی عزت والا مانا جاتا تھا، مال کی بہتا، دولت کی کوئی کمی نہیں، اور اپنے کو سوسائٹی میں فرد وحید سمجھتا تھا کہ میں بے مثال ہوں، میرے جیسا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑو اور جس کو میں نے بے مثال بنایا ہے اس کو میں نمٹوں گا. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، پھیلا ہوا مال ہے، مکے سے لے کے طائف تک اس کے باغات تھے، انگور کے، انگور کے باغات کا ایک سلسلہ تھا. وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا، اور زبردست مضبوط طاقتور بیٹے ہیں جو ہر وقت باپ کے ساتھ شان بڑھانے کے لیے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ومهدت له تمهیدا، ہر چیز ہم نے اس کے لیے ہموار کی. ثم يطمع ان ازیدا، اور پھر خواہش کرتا ہے کہ اور بھی مجھے دولت سے، عزت سے، شہرت سے نوازو. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں ہے، یہ ہماری آیتوں سے اب دشمنی کر رہا ہے، ہمارے احکام سے دشمنی کر رہا ہے. سأرهقه صعودا، اب ہم اس کو سخت چڑھائی چڑھائیں گے. تو دوسری طرف ولید بن مغیرہ ہے، پورے عرب میں بہت بڑی دھاگ ہے، ایک حیثیت ہے، شان ہے، شوکت ہے، جسم، اولاد، دولت سب ہے، لیکن نبی کی مخالفت کیا تو اللہ نے اس کو مردود بنا دیا، جہنمی کی مہر اس پر لگ گئی. تو اللہ سے بندوں کا رشتہ ایک ہی ہے، ماننے کا، مانو تو محبوب، نہ مانو تو مبغوث، مردود، اگر کوئی رشتے نہیں، چاہے جتنی دولت ہو، چاہے جتنا بڑا خاندان ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں، ایران کو فتح کرنے والے، جو اس زمانے کی بہت بڑی طاقت تھی، ایران کے فاتح ہیں، ان کو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی. سعد بن ابی وقاص جو ہے جنتی عشر مبشرہ میں بھی ہیں یہ، اور کمانڈر بھی ہیں، آج ہی دنیا کو فتح بھی کیا اس وقت کی اصل، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں مانے جاتے تھے. ان کو نصیحت کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یا سعد لا یغرنک من اللہ ان قیل خال رسول اللہ وصاحبه، اے سعد اس بات سے کبھی دھوکے میں نہیں آنا، اللہ کے بارے میں دھوکا مت کھا جاؤ، اللہ کے پاس بھی تمہارا کچھ چلے گی تمہاری بات، اللہ کے بارے میں اس بات سے دھوکے میں نہ آنا کہ تم کو حضور کا ماموں کہا جاتا ہے اور حضور کا صحابی تم کو کہا جاتا ہے، اس سے کہیں دھوکے میں نہیں آنا. فإن اللہ لا يمحو السيئة بالسيئة، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتے، ولیکن يمحو السيئة بالحسن، اللہ نیکی سے گناہ کو مٹاتے ہیں. نیکیاں کرنا پڑے گا، تم گناہ کر کر کے رشتے کی بنیاد پہ اللہ کے پاس پاکیزہ نہیں بن سکتے، نیکی کر کے ہی گناہ کو مٹانا ہے، گناہ سے گناہ کو نہیں مٹا سکتے. وان اللہ ليس بينه وبين احد نسب الا بطاعته، اور یاد رکھو کہ اللہ اور کسی بھی انسان کے بیچ میں اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ اطاعت کا رشتہ ہے، فرما برداری کا رشتہ ہے، اور کوئی رشتہ نہیں ہے. کوئی ناز نہ کوئی خالو ہو کسی کا، نبی کا خالو ہو، نبی کی بیٹی ہو، نہیں، ایک ہی رشتہ چلتا ہے، اطاعت کرو تو محبوب، اطاعت نہ کرو تو پھر مردود. یہ الوداعیہ والنہایہ جلد نمبر 7 میں حضرت عمر کا قول ہے. تو سوچئے کہ امیر المومنین کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ حضور سے تمہارا رشتہ ہے، یہ مت سوچو میں حضور کا رشتہ دار ہوں، اور حضور کا صحابی ہونا کتنی بڑی عزت کی بات ہے، لیکن یہ سوچ کے مت بیٹھو کہ میں حضور کا صحابی ہوں، میں عشر مبشرہ ہوں، یہ سوچ کے بھی مت بیٹھو، اطاعت مت چھوڑو کسی حال میں. دنیا اور آخرت میں اگر سب سے بڑی عقل مندی کی بات ہے، سب سے بڑی بھلائی اگر کوئی ہے، کہتے ہیں خیر الدنیا والآخرہ فی حرفین، دنیا اور آخرت کی بھلائی سننا ہو تو دو حرف میں سن لو، دو ہی حرف میں دنیا اور آخرت کی بھلائی، دو ہی لفظوں میں، اَن يَعْرِفَ مَعْبُودَهُ وَيَعْبُدَهُ، بس دنیا اور آخرت کی بھلائی اس میں ہے کہ اپنے مالک کو پہچانو، اس کی فرما برداری کرو، ختم اتنا ہی. یہ دنیا کی ساری وزڈم کا خلاصہ ہے، یہ سمجھداری کی، حکمت کی باتیں ہزاروں ہوں گی، دفتر کے دفتر بھرے ہوئے ہوں گے، مگر سب کا خلاصہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں بھلا یہی ہے کہ اللہ کو آدمی پہچانے، اپنے معبود کو، اور اس کی بندگی کرے، بتاؤ، اس کی فرما برداری کرے، یہی سب سے بڑی حکمت ہے، سب سے بڑی عقل مندی ہے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیغام بھیجا پچھلی کتابوں میں ہے، یا داؤد طہر ثیابک الباطنہ لان الظاہر لا ينفعک عندی، داؤد اپنی اندر کی کیفیت درست کرو، اپنا جو باطن ہے باطن کے اندر کے جو کپڑے ہیں وہ پاک کرو، اندر کی جو دنیا ہے اپنے صحیح کرو، لان الظاہرہ لا ينفعک، اس لیے کہ ظاہر تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا میرے پاس، تم ظاہر میں بہت اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے سج دھج کے لوگوں میں نکلتے ہو، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی شخصیت سمجھتے ہیں، بڑا وقار ہے، لیکن یہ میں ظاہر تو نہیں دیکھنے والا ہوں، میں تو تمہارے اعمال دیکھنے والا ہوں، بن سنور کر چہرہ سجا کر لوگوں کو نکلتے ہو، لوگ متاثر ہوتے ہیں، لیکن اللہ یہ نہیں دیکھتے، اللہ کیا دیکھتے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، کپڑوں کو نہیں دیکھتے، تمہارا چہرہ کتنا فریش ہے وہ نہیں دیکھتے، اللہ تمہارا دل دیکھتے ہیں، اور پھر اللہ تمہارے اعمال دیکھتے ہیں۔ جامع الاحادیث میں یہ حدیث ہے، 6969 نمبر ہے اس کا، اس لیے آگے فرمایا، یا داؤد من غز طرفہ وصان فرجہ وحفظ لسانہ فہو عندی من المقربین، ہمارے پاس مقرب کون ہے؟ اچھے کپڑے پہننے والا، بڑے عہدے والا نہیں، ہمارے پاس اچھا کون ہے، مقرب کون ہے؟ اے داؤد جس نے اپنی نگاہوں کو پست رکھا، یعنی کہ جدھر چاہے دیکھ رہے ہیں، بے حیائی کی باتیں، نگاہوں میں گندگی ہے، نہیں، جو اپنی نگاہوں کو پست رکھے، جو اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے، جو سیکس کی لائن کے گناہوں سے بچے، وہ حافظ لسان ہو، جو اپنی زبان کی حفاظت کرے، زبان سے جھوٹ نہیں، زبان سے غیبت نہیں، زبان سے تکبر نہیں، زبان سے کسی کی غیبت نہیں، چغل خوری نہیں، زبان سے کسی کی توہین نہیں، زبان سے کسی کی عیب جوئی نہیں، اپنی زبان کو جو کنٹرول میں رکھے، جو اپنی شرمگاہ کو کنٹرول میں رکھے، فہو عندی من المقربین، میرے پاس وہی نزدیک والا ہے، اسی کو قربت ہے، وہی میرا چہیتا ہے۔ اسی کو شارٹ کر کے حضور نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من یزمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ، کہ دو چیزوں کی جو مجھ کو ضمانت دے گا میں اس کو پھر جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ، کہ دو جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے اس کی ضمانت دو کہ ہم زبان غلط استعمال نہیں کریں گے، منہ کا غلط استعمال نہیں کریں گے، حرام نہیں کھائیں گے، غلط باتیں نہیں کریں گے، اور جو دو ٹانگوں کے بیچ میں جو چیز ہے شرمگاہ، شرمگاہ کی ضمانت دو کہ ہم اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے، تو پھر جنت کی ضمانت۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 429۔ تو تقویٰ اصل ہے گناہوں سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، جب نافرمانی سے آدمی بچے گا تو پھر زبردست برکتیں پھر اللہ کی طرف سے ملیں گے اس کو۔ ذوالنون مصری مشہور بزرگ ہیں، وہ قرآن کی مختلف آیتوں کا خلاصہ کر کے کہہ رہے ہیں، فمن اراد ان یفتح اللہ علیہ برکات من السماء والارض، بس جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں سے اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے اس پر، ویجعل اللہ له مخرجا، اور ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ نکلنے کے راستے اس کے لیے کھول دے، اور یہ جو چاہتا ہے وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسے راستے سے، ایسی ایسی جگہوں سے روزی ملے، کمائی ملے، نعمت ملے جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا، جو ایسا چاہتا ہے، وہ یکفر عنہ سیئات ہی، اور چاہتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو مٹا دے، میری کمیوں کو مٹا دے، ویعظم له اجرا، اور اللہ اعمال کا زبردست بدلہ دے، چھوٹے عمل کا اللہ بڑا ثواب دے، ویجعل له من امره یسرا، اور اس کے سب کاموں میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے، ویکون معہ ویحبہ، اور جو یہ چاہے کہ اللہ میرے ساتھ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کریں، وینجیہ وینجیہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دے، آخرت میں بھی نجات دے دے، دنیا میں بھی پریشانی سے نجات دے دے، ویکون من الفائزین، اور جو یہ چاہے کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے شامل ہو جائے، فلیتق اللہ، تو اس کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، یہ سب نعمتیں ملیں گی، آسمان و زمین سے روزی برکتیں نازل ہوں گی، اور ہر مشکل میں راستہ اللہ دیں گے، ایسی جگہ سے روزی ملے گی جہاں سوچا نہیں، اللہ گناہوں کو مٹا دیں گے، اور چھوٹے اعمال کا زبردست بڑا بڑا بدلہ دیں گے، سب کاموں کو اللہ آسان فرمائیں گے، اللہ ساتھ ہو جائیں گے، اللہ محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نجات دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں میں شامل کریں گے۔ یہ مختلف جگہوں پہ قرآن میں تقوی کے جو فوائد ہیں، جو ثواب ہے، وہ ایک جگہ انہوں نے بیان کر دیا۔ تقوی سے یہ سب نعمتیں انسان کو ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں ولو ان اہل القرا، اگر یہ بستیوں میں رہنے والے آمنو، ایمان والے ہو جاتے، واتقوا، تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ سورہ آراف کی آیت ہے، اس پہ علماء نے لکھا ولو انہم صدقوا وعدی، اگر وہ میرے وعدوں کو سچ کر دکھاتے، واتقوا مخالفتی، اور میری مخالفت سے ڈرتے، لنورت قلوبہم بمشاہدتی، تو میں ان کے دلوں کو منور کر دیتا، روشن کر دیتا میرے مشاہدے سے۔ شریعت کی پابندی سے دل روشن ہو جاتا ہے، پھر اللہ محسوس ہوتے ہیں، اللہ کے انوارات محسوس ہوتے ہیں انسان، پھر وہ اللہ کے ساتھ جینے والا بن جاتا ہے۔ نافرمانی اگر چھوڑ دے، اللہ اس کو مشاہدہ کراتے ہیں اپنے نور کا۔ اور تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی نسلوں کی اللہ حفاظت کرتے ہیں، اس کی بھی حفاظت، اس کے بچوں کی حفاظت، بچوں کی بچوں کی حفاظت، اللہ سب کو نیک بناتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنا چاہیے، بالکل گناہ چھوڑ دے آدمی۔ حدیث شریف ہے ان اللہ یحفظ الصالح فی سبعات من ذریتی، قرطبی مشہور تفسیر قرطبی سورہ کہف کی تفسیر میں لکھا، حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سات پشتوں تک نیک آدمی کو حفاظت کرتے ہیں، اس کے بچوں کی، بچوں کے بچوں کی، بچوں کے بچوں کی اللہ تعالی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ کہف میں جو واقعہ نقل کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بستی میں داخل ہوئے اور وہاں پر ایک دیوار گر رہی تھی، تو بغیر معاوضے کے انہوں نے وہ دیوار اٹھا دی، تو ساتھ میں حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت خضر تھے، حضرت خضر نے اٹھا دیا۔ موسیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، آپ نے جو بغیر کسی مزدوری کے یہ کام کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دیوار ہے اس کے نیچے خزانہ ہے، اور یہ خزانہ دو یتیم بچوں کا ہے، یہ دیوار گر جائے گی تو یہ بستی والے اس خزانہ لوٹ لیں گے، چوری کر لیں گے، تو ہڑپ جائیں گے، تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اس لیے میں جو ہے گری ہوئی دیوار کو اٹھا رہا ہوں، تو یتیم بچوں کی دولت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ نبی اور حضرت خضر مل کر دیوار اٹھا رہے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے یہ جو بچے یتیم تھے، وکانا تحتہ کنز لہما وکانا ابوہما صالحہ، جو فرمایا یہ جن یتیم بچوں کی پیسے کو بچانے کے لیے وہاں دیوار اٹھا رہے ہیں حضرت خضر، وہ یتیم بچے جو ہے نا ان کی ساتویں پشت میں نیک آدمی تھا، جس نیک آدمی کی وجہ سے ان کی دولت کی حفاظت ہو رہی ہے، وہ ان کے ابا نہیں تھے، ان کے دادا نہیں تھے، ان کے پردادا نہیں تھے، ساتویں پشت میں ایک نیک آدمی گزرا تھا، متقی گزرا تھا، اس متقی کی وجہ سے ساتویں پشت میں جو بچے ہیں ان کے پیسے کی حفاظت ہو رہی ہے، ان کے خزانے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں ان اللہ یحفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیکی کی وجہ سے، اس کے نیک ہونے کی وجہ سے، متقی ہونے کی وجہ سے، اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اولاد کی اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تفسیر بغوی ہے، سورہ آراف کی ایک آیت کی تفسیر میں اس کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ اور متقیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کو، کہ ان کی موت بہت اچھی آتی ہے، آخری وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھے اعمال کی توفیق دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمله، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس کو عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ پوچھا گیا کیسے عمل کی توفیق دیتے ہیں، فرمایا کہ موت سے پہلے اس کو نیک اعمال کی اللہ توفیق دیتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور جو بدکار ہوتے ہیں ان کا آخری وقت میں انجام برا ہوتا، بری موت ان کو آتی ہے۔ چنانچہ غلام احمد قادیانی جس نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، اس کی موت کیسے آئی، بیت الخلاء میں آئی، گندگی کرتے ہوئے گندگی میں آئی اس کی موت۔ ایسے ہی ہمارے حضرت نے جو ایک واقعہ نقل کیا اپنا، کہ بستی کا ٹبا سلطان، وہاں پر ایک وکیل تھا، دہریہ تھا، لوگوں نے لا کے ملایا، اللہ کو نہیں ماننے والا، تو ماں باپ اس سے بہت تنگ تھے، تو نصیحت کے واسطے ان کو لائے، تو انہوں نے سمجھایا، تو اس نے کہا کہ جی خدا نے ہم کو نہیں بنایا، ہم لوگوں نے خدا کو بنایا، اس نے کہا، خدا نے نہیں بنایا، ہم لوگ ایک تصور کر کے خاموخا ایک خدا خدا مان رہے ہیں، خدا نے ہم کو نہیں بنایا، بس خدا کے تصور کو ہم نے بنا لیا، تو اس کو دلائل سے سمجھایا کئی طریقے سے، مگر وہ آخری حد تک اس کا دماغ سڑ گیا تھا۔ آخر اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ جیسا ڈرتے نا اللہ سے، میں نہیں ڈرتا ویسا اللہ سے، میں اللہ سے ڈرتا نہیں۔ تو پھر کہا کہ پھر تو اللہ کے عذاب کے کوڑے سے، کوڑے کا انتظار کرو، پھر نڈر ہو گئے ہو تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پھر چنانچہ 6 مہینے گزرے نہیں، ایسی بیماری اس کو لگ گئی کہ قے ہوتی تھی، اپکائی آتی تھی اور منہ سے پیخانہ نکلتا تھا، وہ اسی حالت میں اس کی انتقال بھی ہوا اسی بیماری کے اندر۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ جن کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، ان کو زندگی کے آخری حصے میں نیکی کی توفیق دیتے ہیں، اور جو نڈر ہو جاتے ہیں ان کی موت جو ہے بڑی بھیانک آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، کلمہ پڑھا اور فوراً جو ہے سامنے جنگ احد چل رہی تھی، جنگ میں گئے، شہید ہو گئے۔ تو موت جو ہے کلمہ پڑھتے ہی جو ہے شہادت کی موت ملی۔ حضور نے فرمایا کسی کو ایسا آدمی دیکھنا ہے کہ ایک نماز پڑھے بغیر جو جنتی ہو گیا، تو ان کو دیکھو، ایک بھی نماز پڑھی نہیں انہوں نے، ایک بھی نماز کا وقت ہی نہیں آیا تھا۔ تو عمل آخری جو عمل ہے وہ اچھے عمل کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ الا بقدر تقوی اللہ تأتی المواہب وتأتی على قدر الذنوب المصائب۔ انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تقوی چھوڑنے سے آتی، اور تقوی اختیار کرنے پر آدمی مصیبتوں سے بچتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکیوں میں، سمندروں میں، ہر طرف جو تباہی مچی ہوئی ہے، جو بگاڑ ہے، وہ لوگوں کے اعمال کی نحوست ہے، برے اعمال سے بربادی آتی ہے، اور جب آدمی نافرمانی چھوڑ دے تو پھر برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، تو ایک بھی نافرمان نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اس وقت ایسی برکتیں ہوں گی، ایسی برکتیں ہوں گی کہ ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا، ہر چیز میں برکت ہی برکت ہوگی۔ گناہ کرنے سے وہ برکت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے جو برکت آنی ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی اپنے فون کا بٹن ہی سوئچ آف کر دے تو اب سگنل نہیں آئے گا۔ تو جو گناہ کرتا ہے گویا اللہ کی طرف سے آنے والی رحمتوں کو کا راستہ روک دیتا ہے، سوئچ آف کر دیتا ہے۔ وہب بن منبہ بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پچھلی کتابوں میں نے پڑھا ہے، لکھا ہوا تھا، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، اتانی فیما امرتک، میں نے جو حکم دیا ہے اس میں میری فرما برداری کرو، ولا تعلمنی بما یصلحک، تمہارے لیے کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے مجھے مشورے مت دو، انی عالم بخلقی، میں اپنی مخلوق سے اچھی طرح واقف ہوں، میرے بندوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، تم بس میرے حکم کی پابندی کرو، میرے ہر حکم میں تمہارے لیے بھلائی ہے، باقی تمہارے لیے کیا چاہیے وہ میں دوں گا۔ انما اکرم من اکرمنی و اہین من اہان، من ہان علیہ امری، کہ جو میری عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں گا، اور جو میرے حکم کو معمولی سمجھے گا میں اس کو ذلیل کر دوں گا۔ تو جو میرے احکام کی پابندی کرے تو میں پھر بندے کی مرضی پوری کروں گا، تم میری مرضی پوری کرو میں تمہاری مرضی پوری کروں گا، اور تم میرے احکام کو توڑو گے تو پھر میں تمہاری خواہشوں کو توڑوں گا۔ اور گناہ کی اور بھی جو دو مصیبتیں ہیں کہ جو نعمت ہم کو حاصل ہے وہ گناہ سے چھن جاتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی کے ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ زوال النعمہ حلول النقمہ، ایک تو اللہ کا انتقام، اللہ کی ناراضگی، اور دوسرے جو نعمت ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اذا کنت فی نعمت فرعہا، اگر تو اچھی حالت میں ہے، نعمت ہے، دولت ہے، عزت ہے، علم ہے، کوئی بھی تم کو نعمت کی حالت ہے، تو اپنی اس نعمت کی حفاظت کرو، اس لیے کہ گناہ نعمتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ جو نعمتیں پہلے سے حاصل ہے گناہ کرو گے تو چھن جائیں گے، تفسیر شعراوی کے اندر، سورہ نحل کے اندر اس کو لکھا ہے۔ وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ تُحْدِثُ ظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، کہ ہر گناہ دل میں ضرور اندھیرا پیدا کرتا ہے۔ فَإِذَا كَثُرَتِ الْمَعَاصِي، اور جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، طُمِسَتِ الْبَصِيرَةُ، دل کی آنکھ پھر بند ہو جاتی ہے، پھر برائی برائی نہیں لگتی، اچھائی اچھائی نہیں لگتی، پھر آدمی کی سوچ سمجھ وہ ختم ہو جاتی ہے۔
تو گناہ زیادہ کرنا بہت خطرناک ہے، اس کے بعد آدمی کا سوچنے کا ڈھنگ ہی بگڑ جائے گا، اور گناہ کے ساتھ ذلت پکی ہے، جب بھی کوئی گناہ کرے گا آدمی اس کو ذلیل ہونا ہے، آج یا کل یا پرسوں، مرنے سے پہلے اور آخرت میں تو ہونا ہی، جہاں گناہ ہوگا اس کے حصے کی ضرور ذلت ہے، وہ آنے والی ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں اب اللہ الا ان یذل من عصا، اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ جو بھی نافرمانی کرے گا اس کو ذلیل کرنا ہے۔ نمرود ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو ذلیل کر دیا اللہ نے، ایک مچھر کو اندر گھسا دیا ناک کے ذریعے سے، اب جتنے اس کے سر پہ جوتے مارے جاتے تھے اتنا سکون ہوتا تھا، وقت کا بادشاہ ہے مگر جوتے لگوا رہا ہے، اس کے سر کو پیٹا جا رہا ہے، سکون ہو رہا ہے، ذلیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ قارون ہے، پوری قوم میں سب سے بڑا دولت مند، مگر خزانوں کے ساتھ دھسا دیا گیا، اس کو ذلیل کر دیا گیا، اس کو قیامت تک دھستا چلا جائے گا زمین، ابھی دھستا جا رہا ہے۔ اور فرمایا وعاد و سمود و اصحاب الرس و قرون بین ذلک کثیرا، قوموں کی مثال دی اللہ نے، دیکھو عاد کو کیسا ہم نے تباہ کیا، سمود کو تباہ کیا، اصحاب الرس کو تباہ کیا، اور ان سے پہلے کتنی قوموں کو، نسلوں کو ہم نے تباہ کیا نافرمانی کی وجہ سے۔ وکلن ضربنا لہ الامثال وکلن تبرنا تبدیرا تدبیرا، سب کو ہم نے سمجھایا لیکن نہیں مانا تو ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، کہ جو بھی میرے حکم کی نافرمانی کرے گا اس پر ذلت اور پستی اس پہ لازم کر دی جاتی ہے۔ سلیمان تمیمی کہتے ہیں بزرگ ان الرجل یصیب الذنب فی السر، کہ آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تنہائی میں کرتا ہے، اکیلا کوئی نہیں دیکھتا اس کو، تنہائی میں کرتا ہے، فیصبحوا علیہ مذلتہ، پھر جب صبح ہوتی ہے تو وہ چھپا ہوا جو گناہ ہے اس کی ذلت سامنے آ جاتی ہے، اس کے اوپر ذلت طاری ہو جاتی، حالانکہ گناہ چھپ کے کیا تھا مگر وہ چھپا ہوا گناہ چھپا نہیں رہتا، اس کا ریزلٹ پھر کھلے عام پھر سامنے آتا ہے۔ ابن سماک کہتے ہیں لو لم یکن فی المعصیہ الا النکارۃ فی الوجہ والظلمۃ فی القلب لکان فی ذلک کفایہ، کہ اگر گناہ ہمیں اتنا ہی ہوتا، کیا ہوتا ہے کہ چہرے پر ظلمت آ جاتی ہے، گناہ کرنے سے چہرے پر ایک بے رونقی آ جاتی ہے، ایک نحوست آ جاتی ہے، اور دل کے اندر اندھیرا آ جاتا ہے۔ فرمایا اور کچھ نقصان نہیں ہوتا، اتنا نقصان ہوتا تو یہی بڑا نقصان تھا، کہ چہرے پہ بھی داغ آ جاتا ہے، بے رونقی آ جاتی ہے، اور دل کے اندر بھی اندھیرا آ جاتا ہے۔ اب یہ پاپ اسٹار ہیں، ناچنے گانے والے، ان کی صورت پہ کیسی نحوست برستی رہتی ہے، اور اللہ کے نیک بندے ہیں، ذکر والے، ان کے چہرے پہ کیسے پھول کی طرح کھلے رہتے، بہار بنے ہوئے رہتے ہیں۔ اور گناہ کے تین اثرات بتائے گئے، قلت الرزق، روزی میں کمی، تعسیر الرزق، روزی کے اندر تنگی، والاحتقار فی العیون، اور لوگوں کی نگاہوں میں ذلت، تین اس کے اثرات ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو بھی گناہ کرتا ہے اس پر کوئی ظالم مسلط کر دیا جاتا ہے، من ارتکب معصیہ، جو بھی گناہ کرتا ہے سلط اللہ علیہ ظالما، اللہ کوئی نہ کوئی ظالم مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ ظالم کہاں سے اپنی لائف میں ہی نکل کے آ جاتے ہیں، ظلم کرنے والے، اولاد دشمن ہو جاتی ہے، اولاد نافرمان بے ادب ہو جاتی ہے، بیوی لڑنے جھگڑنے والی ہو جاتی ہے، کہیں دور سے ظالم آنا ضروری نہیں ہے، جینا حرام کر دیتے ہیں گھر کے لوگ ہی، جب گناہ کرتا ہے آدمی تو کہیں نہ کہیں اللہ ظالموں کو پیدا کر دیتے ہیں جو چین سکون چھین لیتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مستقف قوم بحق اللہ سبحانہ الا بعث اللہ علیہم من یستخف بحقہم، کہ جب بھی کوئی لوگ اللہ کے حق کو کمتر سمجھتے ہیں، اللہ کے حکم کو کمتر سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ان پہ ایسے لوگوں کو مسلط کرتا ہے جو ان کے حق کو نہیں مانتے، جو ان کے حق کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ اور پھر اگر اللہ سے متعلق جو گناہ ہے اس کا تو وبال ہے ہی، اگر بندوں سے متعلق کوئی گناہ ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو دکھ دیا ہے، تو یہ تو حقوق اللہ سے بھی بدتر ہے اس کا انجام، یہ گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے انسانوں سے متعلق جو ہے۔ لیس شیئن اشد علی الانسان یوم القیامہ من ان یرا من یعرفہ مخافتا ان یکون یطلبہ بمظلمہ، کہ سب سے زیادہ سخت چیز جو ہوگی کہ قیامت میں کوئی ہم کو ایسا آدمی نظر آئے جو ہم سے حق مانگنے والا، وہ معاف کرنے والا نہیں، اللہ تو پھر بھی معاف کریں گے لیکن بندے معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے کسی کا حق مارنا ایسے ہی تقوی سے کیا ہوتا ہے، دل کی سمجھ بڑھ جاتی ہے، معرفت پیدا ہوتی ہے۔ اذا اعتقدت النفوس ترک الاسام جالت فی الملائکہ وعادت بطرائف الحکمہ، جب کوئی گناہوں کو چھوڑنے کی پختی عادت ڈالنے کہ گناہ نہیں کرے گا تو پھر فرشتوں میں پھر وہ گھومتا ہے اور حکمت کی باتیں، بڑی بڑی گہری باتیں پھر وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، حکمت آ جاتی ہے، وزڈم اس میں آ جاتی ہے مستقل گناہ چھوڑنے سے۔ اس وجہ سے دیکھیں گے کہ جو اہل علم، جو علماء تقوی والے، یہی عام کتابیں پڑھتے ہیں، یہی بخاری، یہی نصاب، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، عام علماء جو پڑھتے ہیں وہی پڑھتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک سمندر جیسا علم ہوتا ہے، ان کے اندر بڑی حکمتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کی باتوں میں بڑی گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہاں سے آئی؟ تقوی کی وجہ سے آئی، گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آئی۔ گناہ کو چھوڑتے ہی اندر ایک حکمت کا چشمہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور متقی پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اذا ترک العبد معصیۃ عوضہ اللہ منہا طاعہ، جب بھی ایک گناہ ہم چھوڑتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کسی ایک نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ گناہ چھوڑنے کا ایک فائدہ یہ ہے، ذرا ہمت کر کے گناہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پھر نیکی کرواتے ہیں، پھر اس نیکی کے بدلے میں اس کا جو رزلٹ آتا ہے اور ایک نیکی کرواتے ہیں، یہ سلسلہ اس طرح سے چلتا رہتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور گناہ کو چھوڑنا، جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، غنا کا باعث ہے۔ من اخرجہ اللہ من ذل المعاصی الى عز التقوی اغناہ اللہ بلا مال، جس کو اللہ تعالیٰ گناہوں کی ذلت سے بچا لے، تقوی کی عزت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر پیسے کے مالدار بنا دیتے ہیں، غنی بنا دیتے ہیں، بے نیاز، دل کا بے نیاز، دولت کے بغیر اس کو دل کا راجہ بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تھوڑا مال ہوتا ہے مگر اسی میں پورے کام ہو جاتے ہیں، مال کی کثرت نہیں ہوتی مگر زندگی میں کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی، پورے کام اسی میں ہو جاتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے پیسے، آمدنی تھوڑی رہتی مگر وہ ختم ہی نہیں ہوتی، اسی میں پورے کام ہو جاتے ہیں، کسی سے کوئی غرض نہیں، کسی کے سامنے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں۔ وَعَزَّهُ بِلَا عَشِيرَةٍ، اور بڑے خاندان کے بغیر اس کو عزت ملتی ہے۔ وَآنَسَهُ بِلَا بَشَرٍ، بغیر محفل کے اس کو سکون ملتا ہے، کوئی ساتھ میں بیٹھ کے دوست نہیں ہے، بات کرنے والا نہیں ہے، اکیلا ہے، مگر اکیلے میں بھی اس کو ایک مستی رہتی ہے، ایک محفل میں جو مزہ آتا ہے وہ اکیلے میں آتا ہے، بغیر محفل کے بھی اللہ تعالیٰ اس کو سکون دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا فرماتے ہیں، گناہوں سے جس کو بچاتے ہیں۔ اب یہ گناہ ہوتے جا رہے ہیں مگر آدمی سمجھ رہا ہے کہ مجھے تو کچھ نقصان ہی نہیں ہو رہا ہے، گناہ تو میں کرتے جا رہا ہوں مگر عزت بھی ماشاءاللہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، پیسہ بھی خوب ملتے جا رہا ہے، جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو رہا ہے، جو پلان کر رہا ہوں وہ ہوتے جا رہا ہے، تو یہ پھر اللہ کی اس کے ساتھ مکر چل رہا ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ اس کو جال میں پھانس رہے ہیں۔ آپ اتنی حدیثیں سنیں کہ گناہ کرنے سے ذلت ہوتی ہے، گناہ کرنے سے روزی میں تنگی ہوتی ہے، یہ سب حدیثیں جب سے سنیں، اب آپ کے دل میں اگر آیا کہ ہم تو گناہ کر رہے ہیں مگر نہ تو ذلت ہو رہی ہے، نہ تو دولت میں کمی ہو رہی ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے، مزے میں چل رہی ہے، گناہ بھی چل رہے ہیں، تو یہ کون سی حالت ہے؟ یہ مکر چل رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر ہے، اللہ گھیر رہے ہیں، یہ اللہ کی سازش ہے، مکر، اللہ تعالیٰ گھیر رہے ہیں اس کو، بڑی سے بڑی دوزخ میں اتارنے کا انتظام کر رہے ہیں، کہ پکڑنا چاہیے مگر نہیں پکڑ رہے، ذلت ہونا چاہیے مگر ذلت نہیں ہو رہی، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے، یہ گھیرا جا رہا ہے۔ اب اس سے اگر کوئی مکر سے بے خوف ہو جا رہا ہے اللہ کی پکڑ سے، تو یہ بھی اللہ ہی کا مکر ہے، فرمایا یہ بھی ایک اللہ کا طریقہ ہے انسان کو پوری طرح جہنمی بنانے کے لیے۔ اور جب گناہ چھوڑنا پڑتا ہے، اس سے جو بوجھ ہوتا ہے، اس بوجھ کی وجہ سے اس عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، آدمی سوچتا ہے کہ بھئی فلاں عادت ہے گناہ کی، کہاں سے میں اس کو چھوڑوں، بہت مشکل ہوگی۔ نہیں، مشکل چیز کا وزن ہی کل قیامت میں زیادہ ہوگا، گناہ کو چھوڑنے میں جو بوجھ لگتا ہے، مشکل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کل قیامت میں بہت وزنی ہو جائے گا وہ عمل۔ اور قبر میں کیا چیز انسیت والی ہے، نہ ماں، نہ یہ بیوی ہوں گی، نہ بچے ہوں گے، نہ یہ دوست ہوں گے، نہ یہ اے سی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور قیامت تک رہنا ہے قبر میں۔ قبر میں دل لگانے والی چیزیں کون ہیں؟ خبر کے اکیلے پن میں، وحشت میں، گھبراہٹ میں ساتھ دینے والی چیز کون ہے؟ ہماری نیکیاں ہی وہاں، تلاوت ایک طرف ہوگی، صدقہ ایک طرف ہوگا، ہماری نیکیاں ہی خبر میں ہم کو حیرانی سے، پریشانی سے بچائیں گی، دل وہاں ان سے ہی لگے گا۔ اگر ہم یہ دوست لے کے وہاں نہیں جائیں گے تو اتنا لمبا وقت کیسے گزاریں گے خبر کے اندر؟ تو آج موقع ہے، عمل کا اختیار ہے ہمارے ہاتھ میں، ابھی موت کا وقت نہیں آیا، ورنہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ سبحان اللہ بولنا چاہیں گے نہیں بول سکیں گے، زبان ہلانا چاہیں گے نہیں ہلا سکیں گے. جب تک زندگی ہے قدر کر لینا ہے اور فوراً نیکیوں میں لگ جانا ہے, فوراً گناہوں سے توبہ کرنا ہے, ورنہ معلوم نہیں کب وہ وقت آ جائے کہ پھر ایک زبان ہلانا مشکل ہو جائے گا, ایک عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تقوی کی محبت نہ دے. رمضان تو گزر رہا ہے, روزے ہو رہے ہیں, مگر تقوی آ جائے, گناہ سے بچنے کی ایک طاقت آ جائے, ایک عادت آ جائے, اس کی فکر کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تقوی کی دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.